اب آیت کے الفاظ کے متعلق سنیے۔ حروف مقطع جو سورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، ان کی بحث تو ہم کر ہی چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا شروع دیکھ لیجئے۔ رومی سب کے سب عیسی ابن اسحاق ابن ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ بنو اسرائیل کے یہ چچا زاد بھائی ہیں۔ رومیوں کو بنو اسفر بھی کہتے ہیں۔ یہ یونانیوں کے مذہب پر تھے۔ یونانی یافت ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ ترکوں کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔ یہ ستارہ پرست تھے، ستوں ستاروں کو مانتے اور پوچھتے تھے۔ انہیں متحیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قطب شمال کو قبلہ مانتے تھے۔ دمشق کی بنا انہی کے ہاتھوں پڑی ہے۔ وہیں انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی، جس کے محراب شمال کی طرف ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد بھی 300 سال تک رومی اپنے پرانے خیالات پر ہی رہے۔ ان میں سے جو کوئی شام کا اور جزیرے کا بادشاہ ہو جاتا، اسے قیصر کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے رومیوں کے بادشاہ قسطنطین ابن قسطس نے نصرانی مذہب قبول کیا۔ اس کی ماں کا نام مریم تھا، ہیلانیہ غندقانیہ تھی، حران کے رہنے والی۔ پہلے اسی نے نصرانیت قبول کی تھی، پھر اس کے کہنے سننے سے اس کے بیٹے نے بھی یہی مذہب اختیار کر لیا۔ یہ بڑا فلسفی عقل مند اور مکہ آدمی تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے دراصل دل سے اس مذہب کو نہیں مانا تھا۔ اس زمانے میں نصرانی یہاں جمع ہو گئے۔ ان میں آپس میں مذہبی چھیڑ چھاڑ اور اختلافات اور مناظرے چھڑ گئے۔ عبداللہ ابن اریوس سے بڑے بڑے مناظرے ہوئے، اور اس قدر انتشار و تفریق ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ 318 پادریوں نے مل کر ایک کتاب لکھی، جو بادشاہ کو دی گئی، اور وہ شاہی عقیدہ تسلیم کی گئی۔ اسی کو امانت کبریٰ کہا جاتا ہے، جو در حقیقت خیانت صغیرہ ہے۔ یہی فقہی کتابیں اسی زمانے میں لکھی گئیں۔ ان میں حلال حرام کے مسائل بیان کیے گئے، اور ان کے علماء نے دل کھول کر جو چاہا ان میں لکھا۔ جس قدر جی میں آئی کمی زیادتی اصل دین مسیح میں کی، اور اصل مذہب محرف و مبدل ہو گیا۔ مشرق کی جانب نمازیں پڑھنے لگے، بجائے ہفتے کے اتوار کے دن کو بڑا دن بنایا۔ صلیب کی پرستش شروع ہو گئی۔ خنزیر یعنی سور کو حلال کر لیا گیا، اور بہت سے تہوار ایجاد کر لیے، جیسے عید صلیب، عید قداس، عید غطاس وغیرہ۔ پھر ان علماء کے سلسلے قائم کیے گئے، اور ایک تو بڑا پادری ہوتا تھا، پھر اس کے نیچے درجہ بدرجہ اور محکمے ہوتے تھے۔ روحانیت اور ترک دنیا کی بدعت بھی ایجاد کر لی۔ کنیسے اور گرجے بہت سارے بنا لیے گئے، اور شہر قسطنطینیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور اس بڑے شہر کو اسی بادشاہ کے نام پر نامزد کیا گیا۔ اس بادشاہ نے 12,000 گرجے بنا دیے۔ 3 محرابوں سے بیت لحم بنایا۔ اس کی ماں نے بھی قمامہ بنایا۔ ان لوگوں کو ملکیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر تھے۔ ان کے بعد یعقوبیہ، پھر نستوریہ، یہ سب نستور کے مقلد تھے۔ پھر ان کے بہت سے گروہ تھے، جیسے حدیث میں ہے کہ ان کے 72 فرقے ہو گئے۔ ان کی سلطنت برابر چلی آتی تھی، ایک کے بعد ایک قیصر ہوتا آتا تھا، یہاں تک کہ آخر میں قیصر ہرقل ہوا۔ یہ تمام بادشاہوں سے زیادہ عقل مند تھا، بہت بڑا عالم تھا، دانائی، زیرکی، دور اندیشی اور دور بینی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے سلطنت بہت وسیع کر لی، اور مملکت دور دراز تک پھیلا دی۔ اس کے مقابلے میں فارس کا بادشاہ کسرا کھڑا ہوا، اور چھوٹی چھوٹی سلطنتوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس کی سلطنت قیصر سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ یہ مجوسی لوگ تھے، آگ کو پوجتے تھے۔ مندرجہ بالا روایت میں تو ہے کہ اس کا سپہ سالار مقابلے پر گیا، لیکن مشہور بات یہ ہے کہ خود کسرا اس کے مقابلے پر گیا۔ قیصر کو شکست ہوئی، یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ میں گھر گیا۔ نصرانی اس کی بڑی عزت و تعظیم کرتے تھے۔ گو کسرا لمبی مدت تک محاصرہ کیے پڑا رہا، لیکن دارالسلطنت کو فتح نہ کر سکا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس شہر کا نصف حصہ سمندر کی طرف تھا، اور نصف خشکی سے ملا ہوا تھا، تو شاہ قیصر کو کمک اور رست تری کے راستے سے برابر پہنچتی رہی۔ آخر میں قیصر ایک چال چلا، اس نے کسرا کو کہلوا بھیجا کہ آپ جو چاہیں مجھ سے لے لیجئے، اور جن شرائط پر چاہیں مجھ سے صلح کر لیجئے۔ کسرا اس پر خوش ہو گیا، اور اتنا مال طلب کیا کہ وہ اور یہ مل کر بھی جمع کرنا چاہیں تو جمع ہونا ناممکن تھا۔ قیصر نے اسے بھی قبول کر لیا، کیونکہ اس نے اس سے کسرا کی بیوقوفی کا پتہ چلا لیا کہ یہ وہ چیز مانگتا ہے جس کا جمع کرنا دنیا کے اختیار سے باہر ہے، بلکہ ساری دنیا مل کر اس کا 10واں حصہ بھی جمع نہیں کر سکتی۔ قیصر نے کسرا سے کہلوا بھیجا کہ مجھے اجازت ملنی چاہیے کہ میں اپنے ملک شام میں چل پھر کر یہ دولت جمع کر لوں اور آپ کو سونپ دوں۔ اس نے درخواست منظور کر لی۔ اب شاہ روم نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں ایک ضروری اور اہم کام کے لیے اپنے مخصوص احباب کے ساتھ جا رہا ہوں، اگر ایک سال کے اندر اندر آ جاؤں تو یہ ملک میرا ہے، ورنہ تمہیں اختیار ہے، جسے چاہو اپنا بادشاہ تسلیم کر لینا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے بادشاہ تو آپ ہی ہیں، خواہ 10 سال تک بھی آپ واپس نہ لوٹیں تو کیا ہوا۔ یہ یہاں سے مختصر سی جاباز جماعت لے کر چپ چاپ چل کھڑا ہوا۔ پوشیدہ راستوں سے نہایت ہوشیاری، احتیاط اور چالاکی سے بہت جلد فارس کے شہروں تک پہنچ گیا اور ایک دھاوا بول دیا۔ چونکہ یہاں کی فوجیں تو روم پہنچ چکی تھیں، عوام کہاں تک مقابلہ کرتے، اس نے قتل عام شروع کر دیا جو سامنے پڑے تلوار کے کام آئے۔ یوں ہی بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ مدائن پہنچ گیا جو کسرا کی سلطنت کی کرسی تھی۔ وہاں کی محافظ فوج پر بھی غالب آیا، انہیں بھی قتل کر دیا اور چاروں طرف سے مال جمع کیا، ان کی تمام عورتوں کو قید کر لیا اور تمام لڑنے والوں کو قتل کر ڈالا۔ کسرا کے لڑکے کو زندہ گرفتار کیا، اس کی محل سرائی کے عورتوں کو زندہ گرفتار کیا، اس کی دربار دار عورتیں وغیرہ بھی پکڑ لی گئیں۔ اس کے لڑکے کا سر منڈا کر گدے پر بٹھا کر عورتوں سمیت کسرا کی طرف بھیجا کہ لیجئے، جو مال اور عورتیں اور غلام آپ نے مانگے تھے وہ حاضر ہیں۔ جب یہ قافلہ کسرا کے پاس پہنچا، کسرا کو سخت صدمہ ہوا۔ یہ ابھی تک قسطنطینیہ کا محاصرہ کیے پڑا تھا اور قیصر کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے پاس اس کا کل خاندان اور ساری حرم سرا اس ذلت کی حالت میں پہنچی۔ یہ سب غضبناک ہوا اور بڑا سخت حملہ شہر پر کر دیا، لیکن اس میں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اب یہ نہر جیحون کی طرف چلا کہ قیصر کو وہاں روک لے، کیونکہ فارس سے قسطنطینیہ آنے کا راستہ یہی تھا۔ قیصر نے اسے سن کر پہلے سے بھی زبردست ہلا کیا، یعنی اس نے اپنے لشکر کو تو دریا کے اس دہانے کے پاس چھوڑا اور آپ تھوڑے سے آدمی لے کر سوار ہو کر پانی کے بہاؤ کی طرف چل دیا۔ کوئی ایک دن رات کا راستہ چلنے کے بعد اپنے ساتھی جو کٹی چارہ لید گوبر وغیرہ لے گیا تھا، اسے پانی میں بہا دیا۔ یہ چیزیں پانی میں بہتی ہوئی کسرا کے لشکر کے پاس سے گزری تو وہ سمجھ گئے کہ قیصر یہاں سے گزر گیا، یہ اس لشکر کے جانوروں کے آثار ہیں۔ اب قیصر واپس اپنے لشکر میں پہنچ گیا، ادھر کسرا اس کی تلاش میں آگے کو چل دیا۔ قیصر اپنے لشکروں سمیت جیحون کا دہانہ عبور کر کے راستہ بدل کر قسطنطینیہ پہنچ گیا۔ جس دن یہ اپنے دار السلطنت میں پہنچا، نصرانیوں میں بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ کسرا کو جب یہ اطلاع ہوئی تو اس کا عجب حال ہوا کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، نہ تو روم ہی فتح ہوا اور نہ فارس ہی رہا۔ حیرت میں گیا اور رومی غالب آ گئے، فارس کی عورتیں اور وہاں کے مال ان کے قبضے میں آئے۔ یہ کل امور 9 سال میں ہوئے اور رومیوں نے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت فارسیوں سے دوبارہ لے لی اور مغلوب ہو کر غالب آ گئے۔ ازرعات اور بصرہ کے معرکے میں اہل فارس غالب آ گئے تھے، اور یہ ملک شام کا وہ حصہ تھا جو حجاز سے ملتا تھا۔ یہ بھی قول ہے کہ یہ ہزیمت جزیرے میں ہوئی تھی جو رومیوں کی سرحد کا مقام ہے اور فارس سے ملتا ہے، واللہ اعلم۔ پھر 9 سال کے اندر اندر رومی فارسیوں پر غالب آ گئے۔ قرآن کریم میں لفظ بدعن کا ہے اور اس کا اطلاق بھی 9 تک ہوتا ہے، اور یہی تفسیر اس لفظ کی ترمذی اور ابن جریر والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں احتیاطاً 10 سال تک رکھنے چاہیے تھے، کیونکہ بدع کے لفظ کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ ترمذی میں ہے۔ اس کے بعد قبلو اور بعدو پر پیش اضافت کی ہٹا دینے کی وجہ سے ہے، یعنی اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ اس دن جب کہ روم فارس پر غالب آ جائیں گے، مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ بدر کی لڑائی کے دن رومی فارسیوں پر غالب آ گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سدی ثوری اور ابو سعید رحمہم اللہ یہی فرماتے ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ غلبہ حدیبیہ کے سال ہوا تھا۔ اکرمہ، زہری اور قتادہ رحمہم اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ بعضوں نے اس کی توجہ یہ بیان کی ہے کہ قیصر روم نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے فارس پر غالب کریں گے تو وہ اللہ کے شکریے میں پا پیادہ بیت المقدس تک جائے گا، چنانچہ اس نے نظر پوری کی اور بیت المقدس پہنچا۔ یہ یہی تھا جو اس کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہنچا، جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی معرفت بصرہ کے گورنر کو بھیجا تھا، اس نے ہرقل کو پہنچایا۔ ہرقل نے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاتے ہی شام میں جو حجازی عرب تھے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ ان میں ابو سفیان صخر ابن حرب اموی بھی تھے، جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، مشرک تھے، اور دوسرے بھی قریش کے ذی عزت بڑے بڑے لوگ تھے۔ ہرقل نے ان سب کو اپنے سامنے بٹھا کر پوچھا کہ تم میں سے اس کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا قریبی رشتہ دار کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ بادشاہ نے انہیں آگے بٹھا لیا اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں اس شخص سے یعنی ابو سفیان سے چند سوالات کروں گا، اگر یہ کسی بات کا غلط جواب دے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ لوگ اسے ظاہر کر دیں گے اور پھر اس جھوٹ کو میری طرف نسبت کریں گے تو میں یقیناً جھوٹ بولتا۔ اب ہرقل نے بہت سے سوالات کیے، مثلا رسول اللہ کے حسب نسب کی نسبت، رسول اللہ کے اوصاف و عادات کے متعلق وغیرہ وغیرہ۔ انہی میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غداری کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ آج تک تو کبھی بد عہدی، وعدہ شکنی اور غداری نہیں کی، اس وقت ہم میں ان میں ایک معاہدہ ہے، نہ جانے اس میں وہ کیا کرے۔ ابو سفیان کے اس قول سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جس میں رسول اللہ اور قریش میں یہ بات بھی ٹھہری تھی کہ 10 سال تک کوئی لڑائی آپس میں نہ ہوگی۔ یہ واقعہ اس قول کی پوری دلیل بن سکتا ہے کہ رومی فارس پر حدیبیہ کے سال غالب آئے تھے، اس لیے کہ قیصر نے اپنی نظر حدیبیہ کے بعد پوری کی تھی، واللہ اعلم۔ لیکن اس کا جواب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غلبہ روم فارس پر بدر کے سال ہوا تھا یہ دے سکتے ہیں کہ چونکہ ملک کی اقتصادی اور مالی حالت بہت گر گئی تھی، اس لیے 4 سال تک ہرقل نے اپنی پوری توجہ ملک کی خوشحالی اور آبادی پر رکھی۔ اس کے بعد اس طرف سے اطمینان حاصل کر کے نظر کو پوری کرنے کے لیے روانہ ہوا، واللہ اعلم۔ یہ اختلاف کوئی ایسا اہم امر نہیں، ہاں مسلمان رومیوں کے غلبے سے خوش ہوئے، اس لیے کہ گو وہ کیسے ہی ہوں تاہم تھے تو اہل کتاب، اور ان کے مقابل مجوسیوں کی جماعت تھی جنہیں کتاب سے دور کا تعلق بھی نہ تھا، تو لازمی امر تھا کہ مسلمان ان کے غلبے سے ناخوش ہوں اور رومیوں کے غلبے سے خوش ہوں۔ خود قرآن میں موجود ہے کہ ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن یہود اور مشرک ہیں، اور ان سے دوستیاں رکھنے میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں علماء اور درویش لوگ ہیں اور یہ متکبر نہیں۔ قرآن سن کر یہ رو دیتے ہیں کیونکہ حق کو جان لیتے ہیں، پھر اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان لائے، آپ ہمیں بھی ماننے والوں میں کر لیجئے۔ بس یہاں بھی فرمایا کہ مسلمان اس دن خوش ہوں گے جس دن اللہ تعالیٰ رومیوں کی مدد کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں، وہ بڑے غالب اور بہت بڑے مہربان ہیں۔ زبیر کلابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے فارسیوں کا رومیوں پر غالب آنا، پھر رومیوں کا فارسیوں پر غالب آنا، پھر روم اور فارس دونوں پر مسلمانوں کا غالب آنا خود اپنی آنکھوں سے 15 سال کے اندر دیکھ لیا۔ آخر آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے بدلے اور انتقام لینے پر قادر اور اپنے دوستوں نیکوکاروں کی خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرمانے والے ہیں۔ جو خبر تمہیں دی ہے کہ رومی عنقریب فارسیوں پر غالب آ جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی اطلاع ہے، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ پروردگار کا فیصلہ ہے، ناممکن ہے کہ غلط نکلے، ٹل جائے یا خلاف ہو جائے۔ جو حق قریب ہو اسے بھی رب تعالیٰ حق سے بہت دور والوں پر غالب رکھتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو کم علم جان نہیں سکتے، اکثر لوگ دنیا کا تو علم خوب رکھتے ہیں، اس کی گھتیاں منٹوں میں سلجھا دیتے ہیں، اس میں خوب دماغ دوڑاتے ہیں، اس کے برے بھلے نفع نقصان کو پہچان لیتے ہیں، بیک نگاہ اس کی اونچ نیچ دیکھ لیتے ہیں، دنیا کمانے کا، پیسے جوڑنے کا خوب سلیقہ رکھتے ہیں، لیکن امور دین میں، اخروی کاموں میں محض جاہل، غبی اور کم فہم ہوتے ہیں۔ یہاں نہ دماغ کام کرے، نہ سمجھ پہنچ سکے، نہ غور و فکر کی عادت۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ نماز تک تو ٹھیک پڑھ نہیں سکتے، لیکن درہم چٹکی میں لیتے ہی وزن بتا دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر میں جریر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول فرماتے ہیں دنیا کی آبادی اور رونق کی تو 20 صورتیں ان کے ذہن گھڑ لیتا ہے، لیکن دین میں محض جاہل، آخرت سے بالکل غافل ہیں۔